درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔ پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔ پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزافر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. كل کی گفتگو کے حوالے سے بعض برادران کے لیے کچھ سوال پیدا ہوا، ایک مسائل کے حوالے سے کسی برادر کو شبہ ہوا کہ جناب سیدہ جب دنیا سے چلی گئی ہے، کس طرح سے آپ نے دست مبارک نکالا اپنے فرزندوں کو آغوش میں لینے کے لیے جبکہ حیات نہیں ہے۔ میں اسی سوال کے بہانے سے کچھ تکفیریوں کی، سلفیوں کی باتیں آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ سوال کی بھی ریشہ وہاں تک جاتا ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تکفیری ظاہر گفتگو تو آپ جانتے ہیں، انہی کے فتویٰ کے مطابق لاکھوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں، فرض کیجیے ایک آدمی مسلمان، نمازی، روزہ، سارے اعمال خیر انجام دینے والے، سارے واجبات انجام دینے والے، سارے محرمات سے اجتناب کرنے والا مسلمان ہے، صرف یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کرو، یا رسول اللہ آپ میرا وسیلہ بنو میرے مشکل حل ہونے کے لیے۔ اگر یہی کہا یا رسول اللہ آپ میری شفاعت کرو، تو یہ آدمی ڈبل کافر ہے ایک مشرک کے نسبت میں۔ ایک مشرک جو خدا کو نہیں مانتا ہے، بت کی پوجا کرتا ہے اور ہر قسم کے گناہ کرتا ہے، ہر قسم کا غلط کام کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس آدمی سے جو سارے نیک کام کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن صرف یہی کہتا ہے یا رسول اللہ میری شفاعت کرو۔ یہ اس مکتب فکر کے منطق ہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک صاف واضح مثال کی شکل میں پیش کرنا چاہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو مسلمان ہے اور پیغمبر سے یا اہل بیت سے یا اولیاء سے شفاعت مانگتے، ایک مورد یہی ہے ان کے اعتراض کا، خدا سے شفاعت مانگنے چاہیے، ان سے مانگتے میری شفاعت کرو، یہ یا کوئی اور حاجت مانگتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ ڈبل مشرک ہے۔ کیوں؟ کہتے دوسرے مشرکین کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ مشرکین جب کشتی میں ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، کشتی ٹوٹ جائے، ہر چیز سے ناامید ہو جائے، تو ان کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے اور خدا کو پکارنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ جو مسلمان ہیں ان کے بقول، یہ مشکل کے وقت بھی پیغمبر کو پکاریں گے، علی کو پکاریں گے، اور آسائش کے وقت بھی جب مشکل میں نہ ہو اس وقت بھی پکارتے ہیں۔ مشرکین مشکل کے وقت خدا کو پکارتے ہیں، یہ مشرکین کے وقت بھی مشکل کے وقت بھی نبی کو آئمہ کو پکارتے ہیں۔ بس یہ دکنا مشرک، دیکھیے اس مکتب کے تفکر کو، اسی قسم کے تفکر سے اتنا قتل عام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کو وسیلہ قرار نہیں دینا چاہیے، ظاہر ہے ہم جب یا محمد یا علی کہتے ہیں پیغمبر علی کو وسیلہ سمجھتے ہیں، خدا نے ان کو وسیلہ قرار دیا ہے حاجات پورا کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ غیر خدا کسی کو کسی سے مدد طلب نہ کرو، ان سے کہا جاتا ہے تو خود قرآن نے کہا ہے مدد طلب کرو، غیر خدا سے مدد طلب کرنے کا حکم خود قرآن نے دیا ہے، اگرچہ قرآن ایاک نعبد ایاک نستعین خدا صرف تجھ سے مدد چاہتے کہا ہے، لیکن دوسری آیت میں کیا فرمایا ہے، استعینوا بالصبر والصلاة، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو، تعاون بالبر والتقوى، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تعاون عون سے، عون مدد کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکیوں میں، برائیوں میں، گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، گناہ میں، تعدی اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو مدد کرنے کے بھی حکم دیا، مدد مانگنے کے بھی حکم دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں مدد مانگنا جائز نہیں ہے، ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب ہے، یعنی کیا، آپ ڈاکٹر سے مدد مانگتے، ان سے یہ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر سے اپنی شفا کے لیے مدد مانگتے ہیں، کسی جگہ تک جانے کے لیے جہاز سے، گاڑی سے مدد مانگتے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے، جسم میں توانائی حاصل کرنے کے لیے کھانے سے مدد مانگتے ہیں، پیاس بچانے کے لیے پانی سے مدد مانگتے ہیں، یہ سب وسیلے ہیں نا، پیاس بچانے کا وسیلہ کیا ہے، پانی ہے، بھوک مٹانے کا، جسم طاقت حاصل کرنے کا وسیلہ کھانا ہے، اور سفر کرنے کا وسیلہ گھوڑا، گاڑی، جہاز وغیرہ ہے، شفا پانے کا وسیلہ دوائی، جڑی بوٹی، ڈاکٹر وغیرہ ہے۔ تو ان سارے وسیلوں سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں، روحانی پیغمبر اور امام روحانی وسیلے ہیں، یہ چیزیں مادی وسیلے ہیں، مادی وسیلے سے مدد حاصل کرنا کوئی حرج نہ ہو، روحانی وسیلے سے مدد حاصل کرنا کیا ہو، شرک ہو۔ یہ کہاں سے آیا، آپ کی دلیل ایاک نستعین ہے، خدا صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو آپ مادی وسیلوں سے بھی مدد طلب نہ کریں، اگر دلیل یہی ہے، دلیل تو فرق نہیں رکھتی ہے کہ مادی وسیلوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، معنوی وسیلوں سے مدد حاصل نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں کہا ہے، کہا ایاک نستعین، خدا صرف تجھ سے مدد لیتے ہیں، تو یہ فرق کہاں سے آیا۔ تو اس کے مطابق تو سارے، جو شخص کسی چیز سے مدد حاصل کر سکتا کرتا ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے، مشرک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مادی وسائل سے، جب کوئی کام ڈاکٹر علاج کرتا ہے، شفا دیتا ہے، کس طریقے سے آپریشن کرتا ہے، دوائی دیتا ہے، چیک کرتا ہے، ذرائع سے، بھوک مٹاتا ہے کھانے کے ذریعے، یعنی اگر مادی ذرائع، یعنی ذرائع سے، مادی وسیلوں سے مشکل حل کرے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر یا امام جب کسی بیمار کو شفا دیتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرح دوائی تو نہیں دیتے ہیں، بلکہ ارادہ کرتے ہیں اور شفا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ارادہ کر کے کام کرنا خدائی صفت ہے، خدا اور غیر خدا میں فرق یہ ہے، خدا کن فیکون، ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، غیر خدا وسیلوں کے ذریعے، اسباب کے ذریعے، آلات کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ بس آپ چونکہ پیغمبر کے لیے خدا پیغمبر کے لیے امام کے لیے اولیاء کے لیے قائل ہے کیا کہ وہ ارادے سے بیمار کو ٹھیک کر سکتا ہے, ارادے سے ہماری حاجت کو پورا کر سکتے ہیں, تو یہ خدا کا کام ہے, تم نے غیر خدا کو لیا. تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو خود قرآن نے کہا ہے ارادے سے کرنا, وسیلے مادی وسیلوں کے بغیر کام کرنا خدا کی علامت نہیں ہے. خدا بھی دونوں ذریعے سے کرتا ہے, ڈائریکٹ بغیر وسیلہ کام کرتا ہے. آپ فرض کریں تمام ڈاکٹروں سے مایوس ہو گئے, سب نے جواب دیا, تو خدا کی درگاہ میں دعا کرتا ممکن ہے خدا شفا دے, یہاں پر کسی وسیلے کے بغیر خدا نے شفا دیا. اور پھر ڈاکٹر کے ذریعے اگر شفا دیا, وہ شفا بھی خدا کی طرف سے ہے, وسیلے کے ذریعے خدا بھی جب کام کرتا دونوں ذریعے سے ہے. ہم دنیا میں آئے کس واسطے سے آئے, والدین ہے, کھانا پینا, یہ سارے مل کر ہم دنیا میں آئے. ہمارے والدین حضرت آدم حوا تک پہنچتے ہیں, وسیلے سے ہم دنیا میں آئے, ڈائریکٹ بھی دنیا میں خدا لا سکتا ہے. تو خدا کے لیے دونوں طریقے ہوتا ہے, غیر خدا کے بھی دونوں طریقے ہیں, خود قرآن میں ثابت ہے. حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا, انی ابری الاکمہ والابرص, میں صحیح کرتا ہوں, بری کرتا ہوں, شفا دیتا ہوں مادرزاد نابینا کو اور مبروس آدمی کو شفا دیتا ہوں, احی الموتا, مردے کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ, اذن خدا سے. حضرت عیسیٰ ایک ڈاکٹر کی طرح آپریشن نہیں کرتے تھے, مردے کو آپریشن کرے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے تھے, ارادہ کرتے تھے اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا اور مادرزاد نابینا بینا ہو جاتا تھا, برس کے بیماری میں جو مبتلا ہے وہ شفا پاتا تھا. اذن خدا سے, اذن خدا کا معنی کیا ہے, خدا کی اذن دو قسم کا ہے, ایک اذن تشریعی ہے قانونی, تشریع یعنی شریعت, عربی زبان میں قانون کو کہتے ہیں, قانونی اذن. فرض کہ جھوٹ بولنا, جھوٹ بولنا شرعاً جائز نہیں ہے, قانونی لحاظ سے قانون اسلام کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن تکوینی لحاظ سے, عالم حقیقت کے لحاظ سے, عالم خالص کے حوالے سے, واقعیت کے حوالے سے, عرضی حقائق کے حوالے سے, میں جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا ہوں, جھوٹ بول سکتا ہوں نا, شرعاً جائز نہیں ہے لیکن جھوٹ بول سکتا ہوں. یہ کہاں سے آئی یہ طاقت, خدا نے مجھے آزادی دیا ہے, آزاد خلق کیا ہے, اسی لیے جھوٹ بول سکتا ہوں. بس یہ جھوٹ بولنا اذن تکوینی ہے, یہ جھوٹ بولنا اذن تکوینی ہے. بعض وقت کہتے ہیں نا فلان پاک آستی کو کسی نے شہید کیا, خدا کی مرضی تھی, کہتے مرضی ہے, اگر خدا کی مرضی ہے تو تم ناراض کیوں ہیں, نہیں خدا کی شرعی مرضی نہیں ہے, تکوینی لحاظ سے طاقت دی ہے سارے انسانوں کو امتحان کے لیے, آزادی دی ہے. تو یہاں پر کیا ہے, جھوٹ بولنے کی کیا ہے, تکوینی اجازت ہے, اذن ہے, یعنی کیا طاقت خدا نے مجھے دی ہے. یہ بلڈنگ جھوٹ نہیں بول سکتی ہے کیونکہ اس کو یہ طاقت نہیں دی ہے, لیکن میں جھوٹ بول سکتا ہوں تکوینی لحاظ سے. اور تشریعی لحاظ سے, قانون الہی کے لحاظ سے مجھے بھی جھوٹ بولنا منع ہے, قانون کے حوالے سے میں خدا کی نافرمانی کر سکتا ہوں. دیکھو خدا نے جھوٹ منع کیا ہے, میں جھوٹ بول سکتا ہوں. خدا کی نافرمانی ہم سب کر رہے ہیں نعوذ باللہ, خدا نخواستہ کیا ہے, عام طور پر بشر کسی نے کسی مسئلے میں غیبت کرتا ہے, تہمت لگاتا ہے, وہ جو بھی ہو کوئی گناہ کرتا ہے, تو کیا ہے خدا کے اذن حکم تشریعی کی خلاف ورزی ہوئی. لیکن خدا کے حکم تکوینی یعنی نظام الہی ہے, وہ نظام الہی کے کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے. دعائے کومن میں آپ کیا پڑھتے ہیں, ولا یمکن الفرار من حکومتک, وہ کیسے نہیں فرار کر سکتا ہے, یہ کائنات میں ہر چیز کا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے نابز چل رہا ہے. آپ اوپر سے نیچے گرے تو زمین میں جاذبیت ہے, آپ کے جسم موازن ہے, زمین نیچے جذب کرتی اور آپ مشکل ہو جائے گا, زخمی ہو جائیں گے یا موت آئے گی, یہ نظام ہے. لیکن یہ ہوائی جہاز دیکھیے, اتنے وزن کا وزن اڑتا ہے, وہ بھی نظام الہی ہے، کیونکہ ایک سسٹم کے تحت کیا ہے کہ خاص قائم قانون کے تحت یہ ہوائی جہاز زمین کی کشش سے نکل کر، زمین کی کشش اور جذابیت پر غالب آ کر دوسرے قانون سے استفادہ کرتا ہے. تو خدا کی قانون تکوینی سے کوئی خارج نہیں ہو سکتا. ایک فرض کیجئے، ایک آدمی انجینئر بننے کے لیے اس لین میں محنت کرتا، آخر میں ایک ماہر انجینئر بنتا ہے. یہ تکوینی، آپ نے اس لین کو اختیار کیا تو محنت کی تو ماہر انجینئر بن گئے، یہ نظر تکوین ہے نا، واقعاً آپ انجینئر بن گئے ہیں، لیکن راستہ کا انتخاب آپ کے پاس تھا. دوسرے نے ڈاکٹری کی لائن اختیار کے میڈیکل میں گیا اور محنت کی ڈاکٹر بن گیا، یہ بھی تکوین ہے، کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے جس لین کو اختیار، لیکن جس لین کو اختیار کیا نتیجہ قانون کے مطابق ہے، قانون تکوین کے. تیسرے نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ کہیں نہیں پہنچے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فرق ہے، بس میں جو ہاتھ ہلاتا ہوں یہ اذن خدا سے ہلاتا ہوں، یعنی خدا نے مجھے یہ طاقت دی ہے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اذن خدا سے، ان خدا کی دی ہوئی طاقت سے. اب یہ حضرت عیسیٰ دیکھیں، اب بغیر وسائل مردوں کو زندہ کرتا ہے، نابینا کو بینا کرتا ہے. حضرت سلیمان کے وصی حضرت آصف برخیا نے کیا کیا، یمن سے تخت بلقیس کو اٹھا کر شام لے آیا. وہ بھی کیا پلک جبنے کی مدت میں، یہ تو کسی وسیلے سے نہیں لایا، مادی وسیلے سے نہیں لایا، ارادہ کیا آ گیا. اس کے پاس کیا تھا، قرآن کہتا ہے علم من الکتاب، کتاب کے علم کا ایک جز تھا. علی کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے، علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے. تو ظاہر جس کے پاس یہ علم کتاب کا ایک جز ہو وہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. تو مولا امیر المومنین کے بارے میں علم الکتاب، کف الکفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری گواہی کے لیے، میری رسالت کے اوپر گواہی دینے کے لیے کافی ہے خدا اور وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بلکہ خدا کا فرشتہ حضرت عزرائیل مردوں کا قبض روح کرتے، ایک سیکنڈ میں لاکھوں، شاید اس دنیا میں لاکھوں آدمیوں کی جان لے لیتا ہے، قبض روح کرتا ہے. وہ کیا چاقو کے ذریعے یا کسی اور وسیلے سے کرتا ہے، یا ارادہ کرتا ہے اور موت آ جاتی ہے. عزرائیل جو قبض روح کرتا ہے مادی وسیلوں سے قبض روح نہیں کرتا ہے، روحانی ذرائع سے، خدا کی دی ہوئی قدرت سے، نظام موت الہی کو اس نے سنبھال رکھا ہے. تو اب دیکھا کہ وہ خدا تو نہیں ہے لیکن بغیر وسائل مادی یہ کام اس نے کیا ہے. بس خدا نے، بلکہ قرآن فرماتا ہے وہ المدبرات امرا، فرشتے ہیں جو عالم کی تدبیر کرنے والے ہیں، عالم کی نظم نسق چلانے والے ہیں، وہ تو خدا نہیں ہے. بس غیر خدا بھی قرآن کے مطابق ایسا کام کر سکتا ہے جو مادی وسیلہ کے بغیر بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. بس اگر پیغمبر امام کو شفیع قرار دے، وسیلہ قرار دے کہ ہمارے بیمار کو شفا دے، تو کوئی وہاں پر شرک نہ ہو، یہاں پر کیوں شرک ہے؟ اب یوں لوگ یہاں سے تھوڑا سا مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ کام کیا حضرت آصف برخیا، میں نے عرض کیا کہ جو سوال ہے وہ یہاں سے اٹھا ہے، آصف برخیا، حضرت عیسیٰ، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، جو بھی ایسا بڑا کارنامہ جانتا ہے، بڑی ذمہ داریاں ان پر ہیں، مادی وسیلوں کے بغیر اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، زندہ ہے. حضرت عیسیٰ جب زندہ تھے یہ کام کیا، آصف برخیا جب زندہ تھے انہوں نے یہ کام کیا، فرشتہ کام جب زندہ ہے تو یہ موت کے سسٹم کے چلانے والے، رزق کے سسٹم چلانے والے، علم کے سسٹم چلانے والے ہیں. مثلا لیکن پیغمبر و ائمہ تو دنیا میں نہیں ہے. جب دنیا میں نہیں ہے تو آپ کیوں ان سے مانتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے, تو آپ کی اس پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی اس بات کے مطابق شرک نہیں ہونا چاہیے. بے فائدہ یہ کہو زندہ سے جب غیر خدا سے مانگنا شرک نہیں ہے, چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو, فرق نہیں ہونا چاہیے. دیکھو نا, غیر خدا سے مانگنا, آپ ایاک نستعین کو آپ کی دلیل ملتی, تو غیر خدا سے تو مانگ رہے ہیں, تو ایاک نستعین کی خلاف ورزی کو آپ خود بھی مانتے ہیں. تو شرک پیش نہیں آئی ہے. اگر شرک پیش آتی ہے, شرک کا مسئلہ ہے, تو کیا ہے؟ زندہ سے مانگ کے تب بھی شرک ہونا چاہیے, مردہ سے مانگ کے تب بھی شرک ہونا چاہیے. ہاں آپ یہ کہیں کہ مردہ سے مانگنا, کیونکہ وہ مردہ ہے, حیات نہیں رکھتا ہے, بے فائدہ ہے. بے فائدہ الگ ہے, شرک ہونا الگ ہے. آپ نے اسی شرک کے بنا پر لاکھوں کا قتل عام کیا ہے, اور چار سن بارہویں صدی سے اب تک لوگوں کا قتل عام, بچوں کو یتیم, عورتوں کو بیوا, اور عجیب و غریب عالم اسلام میں انجام دیا, اور آج کل عروج پر ہے اس درندگی میں, اور اسی قسم کے فتواؤں کے نتیجے میں. دوسری بات یہ ہے, قرآن مجید کے خلاف آپ کی بات, ایک یہ ہے کہ قرآن مجید نے شہدا کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا, جو خدا کے راہ میں شہید ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, یقتل مارے گئے ہیں, جو خدا کے راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا. دوسری آیت فرماتے ہیں لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, خدا کے راہ میں جو مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا, تصور نہ کرنا. بس آپ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ایسے تصور کر کے. اب جب شہید زندہ ہے تو پیغمبر اور امام جن کے ہدایت کی بدولت شہید نے اس مقام کو حاصل کیا, وہ مردہ ہے؟ یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ, سارے مسلمان پڑھتے ہیں السلام علیک, میرا سلام ہو تجھ پر. اگر پیغمبر زندہ نہیں ہے, آپ یہ خطاب کیسے کرتے ہیں؟ عربی ادب کے لحاظ سے ہر ادب میں میرا سلام ہو آپ پر, تو زندہ ہو سن سکتا ہو, ایسا سلام صحیح ہے, نہیں سن سکتا ہو تو بیہودہ ہے. نماز میں یہ شامل السلام علیک ایھا النبی, مطلب یہ ہے پیغمبر زندہ ہے. جنگ بدر کی جب جنگ ختم ہوئی, ایک کنواں میں مشرکین کی لاشیں ڈال دی گئی تھی. آپ پیغمبر خدا گئے اس کنواں کے دہانے پر, فرمایا اے مشرکو, خدا نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے خدا نے پورا کیا, تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ جہنم کا وعدہ, سزا کا وعدہ. تو ایک آدمی نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو مردہ ہے, فرمایا اسمع بهم وابصر, یا آپ سے بستر آپ سے بیشتر سن سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہیں. عالم برزخ میں زندہ ہے, اگرچہ زندہ کے درجات مختلف ہیں, شہید کی زندگی سب سے اعلیٰ. اسی دنیا میں بھی ہم زندہ ہیں, لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ الناس نیام, لوگ سو رہے ہیں, اذا مات انتبہوا, جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. اسی دنیا میں بھی زندوں کے درجات یکساں نہیں ہے. اب بیداری کی جو بات ہو رہی ہے, کل عالم اسلام میں بیداری کا معنی کیا ہے؟ ہم تو سب بیدار ہیں, لیکن یہ ایک حیوانی بیداری ہے, انسانی بیداری نہیں ہے. انسانی بیداری بصیرت ہونا چاہیے, بصارت کافی نہیں ہے. تو یہ بات اب عرض کر رہا تھا کہ اسی بنا پر دیکھو یہ باتیں ہیں. ابن تیمیہ نے یہ نظریہ پیش کیا, اس کو چاروں, ابن تیمیہ کا تعلق حنبلی مذہب سے ہے, لیکن اس کے باوجود چاروں مذہب کے علماء کے حکم سے, فتویٰ سے کوڑا مارا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا, آخر میں مر گیا. کوئی اس کو ماننے والا نہیں تھا, صرف ایک شاگرد, سن 800 ہجری میں, ہجری قمری میں. پھر 400 سال گزرنے کے بعد عبد الوہاب آیا. عبد الوہاب کے پاس علم نہیں ہے, اس کی کل تحریر 250 صفحہ ہے, کل تحریر 250 صفحہ ہے. وہابیہ تکفیریوں کے مغز متفکر ابن تیمیہ ہے. عبد الوہاب کا فتویٰ تھا کہ یہ سارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مشرک و عصرنا, ہمارے زمانے کے مشرک. مسجد نبوی میں ایک آدمی اندھا تھا, اذان دیتا تھا. بیچارے نے جیسے آج کل ہے الصلاۃ السلام علیکہ رسول, وہ درود بھیجا اذان سے پہلے, لانے کو حکم دیا, وہی پہ ذبح کر دیا. طائف کے شہر پر حملہ کیا, نماز کے دوران قتل عام کیا, وہ شیعہ بھی نہیں تھے, نماز کے دوران قتل عام کیا, قرآن پڑھتے ہوئے قتل عام کیا. عجیب و غریب حالات انہی فتواؤں کی بنا پر جن کی یہ حالت ہے. اور وہ اس پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بھئی ہم بیٹھ کر بحث کرتے ہیں کہ آیا تمہاری دلیل صحیح ہے یا ہماری دلیل صحیح ہے, اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے علمی کمزوری کو سمجھتے ہیں. ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ سیاست سے متصل ہو گئے. یعنی عبد الوہاب نے آل رسول کے ساتھ اتحاد کر لیا کہ میں تمہاری حکومت کی حمایت کرتا ہوں, لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا ہوں, اور تم میرے دین کی حمایت کرو. اس طریقے سے پورا اطراف میں اسی ریاض پر, یا شیعہ شہر نہیں سنی شہر ہے, 30 دفعہ حملے کیا, جبکہ ریاض اور وہابیوں کا اصل شہر درعیہ کے درمیان صرف 7 کلومیٹر فاصلہ ہے. علم کے ذریعے آگے نہیں بڑھے. اور اس میں انگریز نے ان کی مدد کی, 5000 سپاہی دی, اور انگریز کے 2 اہم مشیر نے ان کے ساتھ دیا, اور شریف مکہ جو سید تھا, مالکی غالباً تھا مذہب کے لحاظ سے, مکہ و مدینہ کا حاکم تھا, اس پر 25 مرتبہ حملہ کیا. آخر میں فتح کیا انگریزوں کے مدد سے وجود میں آیا, اور ابھی تک, اور اسرائیل بھی انگریزوں کے مدد سے وجود میں آیا, آل سعود بھی, اور ابھی امریکن کی مدد سے باقی ہے, اسرائیل بھی, یہ بھی. اور دیکھیے ایران جب اسرائیل کے حق میں تھا, ایران کا دوست تھا, ابھی ایران شیعہ سب کافر ہو گئے. کس وجہ سے دیکھیے پہلے بھی شیعہ تھے نا ایران میں, اس وقت تو آپ ایران کا دوست تھے, اس وقت امریکہ کے پٹھو تھا ایران, ابھی امریکہ اور اسرائیل کے دشمن ہے ایران. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے مربوط ہے. دیکھیے فتاوی شیعوں کے خلاف عورتوں کو کنیز بنانا, بچوں کا قتل عام کرنا, بڑوں کا قتل عام کرنا, اتنے فتاوی ہیں. یہودیوں کے خلاف یہ فتوا نہیں ہے. سیدحسن رسول اللہ نے اس تقریب میں سن جو حماس کے ساتھ جنگ ہوئی اسرائیل کی, 8 روزہ جنگ, کہا کہ آپ بتاؤ ایران کے علاوہ کسی اور ملک نے ایک گولی دیا ہو یہ بتاؤ. پیسہ اگر دیتے ہیں, پیسہ دے کر شرط کرتے ہیں کہ تم نہیں لڑنا ہے, ان شرطوں کے ساتھ پیسہ دیتے ہیں, ایک گولی بھی تم نے دیا ہے تو بتاؤ. کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. حماس والے, جہاد والے, یہ تو سنی مذہب سے تعلق رکھتے, انہوں نے کہا ایران ہماری مدد کرتے. دیکھیے یہ ان کی حقیقت یہ ہے. امام حسین پر اعتراض کرتے تھے, کہتے تھے امام حسین نے خودکشی کر لی, کیونکہ اتنی طاقتور فوج کے ساتھ 72 کی جنگ, شہادت یقینی. اعتراض کرتے تھے, کہتے تو قرآن نے کہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, لا تلقوا الی بے عیدی کو ملت تہلکہ, اور یہ کر رہے. لیکن جب اپنی باری آئی تو کیا خودکشیاں شروع کی. ابھی پاکستان میں دیکھ رہے ایک پنڈی کے واقعات میں, جس طرح سے مجھے بتایا گیا, اتنی جھوٹی خبریں, جھوٹی تصاویر بھی ہے ہر جگہ سے اٹھا کر, اب شرم بھی نہیں آتی ہے. اتنی جھوٹ بولتے ہیں, اتنی تہمتیں لگاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کے مذہب شیعوں, سینکڑوں سازشوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیعہ جب سلام کے وقت ہاتھ تکبیر, سلام کے وقت آپ جاتے ہیں سلام کے بعد تکبیر کہتے ہیں, تکبیر تعقیبات میں, تو اس میں ہاتھ بلند کرتے اور زانوں پر رکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ در حقیقت شیعہ کہتے ہیں خان الامین, جبرائیل نے خیانت کی ہے, وحی نازل ہوئی تھی پیغمبر پر, علی پر, جبرائیل نے نعوذ باللہ خیانت کر کے پیغمبر تک پہنچا تھا. دیکھو یہ الزام سینکڑوں سالوں کی کتابوں میں موجود تھے. میں سب سے عجیب و غریب لوگ ہیں اتنی انسانیت تو ہونی چاہیے, دین نہ ہو انسانیت تو کچھ ہونا چاہیے. کہ مختلف قسم کے تبرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں جو تہمت لگاتے شوہوں پر, تبرک گندہ کر کے دیتے ہیں, یا شان غیر ایمان کے بارے میں عجیب و غریب متعدد. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے کریہ چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھائے, اس کے لیے ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے اور صحیح تبلیغات کی ضرورت ہے. آزاداری تبلیغ پیغام حسینی ہے, ساتھ حسین یہ پیغام دے رہے ہیں. دیکھو میں کربلا میں شہید ہو گیا, سارے خاندان اسیر ہو گئے, لیکن جب خاندان نے شہادت کے پیغام کو پہنچایا, یہ جنگ جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل ہو گئی. نہ صرف اس وقت کے یزید کو رسوا کیا, اس کی حکومت کو دلوں سے ہٹا دیا, اگرچہ گردنوں پر رہی, تاریخ کے یزیدوں کو رسوا کر دیا. آزادی در حقیقت پیغام دیتے, مظلوم کی آواز مضبوط ہے, انسانیت مظلوم کے حق میں ہے, ظالم رسوا ہو جاتا ہے. آپ اگر عسکری طاقت نہیں رکھتے ہیں تو مظلوم ہونے کی طاقت رکھتے ہیں, اپنی مظلومیت سے استفادہ کرو. جتنے شعبوں کا قتل عام ہوا ہے اسی کے صحیح آپ کے پاس دلائل ہیں, مستند دلائل ہیں, دوسرے تو صرف جھوٹ پر چل رہے ہیں. یہ ایک نقطہ تھا. بہرحال دوسرا نقطہ, کل ایک برادر پوچھ رہے تھے کہ جو حدیث پر پابندی لگانے کے لیے طریقہ کار اپنایا گیا, ان میں سے یہ تھا کہ حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. اچھا نعرہ بلند کرتے ہیں لیکن مقصد دیکھو قرآن کافی ہے کہ اگر حدیث پر پابندی لگائے, ایک کافی ہے. دوسرا یہ کہ قرآن اگر حدیث کو ہم برقرار رکھیں لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے. ابھی دیکھیے 1012 صدی سے حدیث مسلمانوں کے درمیان ہے, قرآن کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, قرآن ضائع نہیں ہوا ہے. اس وقت بہانہ یہ تھا حدیث اگر زندہ رکھے تو قرآن متروک ہو جائے گا. جواب یہ دیکھو 12 صدی سے یا 13 صدی سے حدیث مسلمانوں کے درمیان موجود ہے, اس کے باوجود قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, بلکہ خود قرآن نے حدیث کی طرف جانے کے لیے کہا. اب حسبنا کتاب اللہ, خدا کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے, یہ سوال یہ ہے, یہ جملہ بالکل غلط جملہ ہے. کتاب خدا نماز, آپ دیکھیے ہمارے فروع دین میں سب سے اہم نماز, اتنے اہم ہیں کہ فرمایا کہ نماز قبول ہو جائے دوسرے اعمال قبول, نماز کو واپس کر دیا خدا نے قبول نہیں کہ دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہے. نماز کی اہمیت, دین کے ستون ہے, یعنی جس کے پاس نماز نہ ہو اس کے دین منہدم ہے. ستون ہونے کا معنی یہی نا کہ اگر عمارت کے ستون نہ ہو تو وہ عمارت منہدم ہو جاتی ہے, دین کا ستون. اب یہ نماز دیکھیے آپ قرآن, صرف قرآن سے حسبنا, حسبنا معنی کیا ہے, کافی ہے. تو صرف قرآن سے آپ نماز پڑھنے کا طریقہ نکال سکتے ہیں. قرآن میں سورہ لکھا ہے کہ پہلی نیت کرنا ہے, پھر سورہ حمد ہے, پھر کوئی اور سورہ ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجود ہے, پھر قیام ہے, پھر جلوس ہے, پھر 2 سجدہ ہے, سلام ہے, 3 رکعت ہے, 4 رکعت ہے, تو کچھ بھی نہیں قرآن میں یہ چیزیں. اگر صرف قرآن کافی ہو, سنت کی ضرورت نہ ہو, تو پھر پورے دین اب دین سے خالی ہو جائے گا. جو آپ کے پاس احکام دین ان میں سے 20% 10% قرآن سے ملے گا, باقی سب حدیث سے ہے. عملاً دین کو چھوڑنا پڑے گا, یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خود قرآن نے فرمایا ہے, کیا فرمایا, ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول دیتا ہے اسے لے لو, جس چیز سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ. بس قرآن نے آپ کو رسول کی طرف بھیجا ہے, اور ساتھ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ, پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ تشریح کریں. پیغمبر کی ذمہ داری صرف تلاوت قرآن نہیں ہے, یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, پیغمبر آیات کی تلاوت کرتے ہیں, آیات الہی پہنچاتے لوگوں تک, ایک ویزکیہم ان کو ان کی تربیت کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے, وہ یعلم الکتاب، قرآن کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم دینا آیات سکھانا نہیں، آیات کی تلاوت کی بات ہو گئی نا، تفسیر قرآن پیغمبر بیان فرماتے ہیں. تو قرآن کے علاوہ کچھ حقائق ہیں جو حدیث کی شکل میں بیان کرتا ہے قرآن کا مطلب واضح ہونے کے لیے. قرآن دستور ہے، حدیث اس کی تشریح ہے. والحکمہ، والحکمہ سے مراد تعلیم کتاب کے علاوہ بھی مطالب جن کی طرف بشر محتاج پیغمبر بیان فرماتے ہیں. یہ خود قرآن نے پیغمبر کی طرف بھیجا. قرآن کافی ہے لیکن کس کے ساتھ؟ پیغمبر و امام کے ساتھ. قرآن الصامت، قرآن ناطق کے ساتھ کافی ہے. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، میڈیکل کی سارے یونیورسٹی کی کالج کی کتابیں لا کر گھر میں رکھتے ہیں، وہ ڈاکٹر تھوڑا بنے گا، استاد کے ساتھ بنے گا. قرآن کافی ہے اہل بیت کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ. یہ خود قرآن ہے، یہ خود سنت بھی کہتے ہیں. اسی لیے خوبصورت نعرہ ہے، کیونکہ ایک مسلمان خوش ہوتا ہے نا قرآن کافی ہے کہنے سے. اب کافی کے معنی واضح نہیں ہے، خود اسی لیے خوش ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن کو قرآن سے محروم کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو فہم قرآن سے محروم کرنا چاہتے ہیں. میں عام طور پر مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. منافقین نے جو حربہ آزمایا اسلام کو ختم کرنے کے لیے بنی امیہ کی قیادت میں، فرض کیجیے کارخانہ ہے، اس سے بہترین مال آتا ہے. اب دوسرا آدمی کارخانہ لگاتا ہے، دوائی کا کارخانہ سب، جو غلط ہے، غلط مال نکلتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ پہلا جو کارخانہ کامیاب ہے اس سے لوگوں کو بے خبر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ اسی کے شبیہ مال بازار میں پیش کرتا ہے. دیکھو کیا اس کی حالات، شکل و شمائل سب وہی ہے، مذہبی ظاہراً وہی ہے، شکل و شمائل اسی جیسا. تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ اس کارخانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. کارخانہ کوئی، بھائی یہ کارخانہ مال غلط دیتا ہے، اس میں ملاوٹ ہے، وہ ہے، یہ ہے، اس کارخانے کے دوائی کھانے سے بہت سے لوگ مر گئے، ایسے ہی طریقہ اپناتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. آخری مرحلہ یہ ہے کہ اسے خوف ہے کہ ایک دن اگر اس کارخانے کے مالکان اور انجینئرز ماہرین آ جائے اور قوم کو بتائے کہ اس کارخانے کی حقیقت یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، تو جب وہ آئیں گے تو ابھی عرض کیا، یہ تکفیری لوگ پیچھے پیچھے بات سامنے آ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو سامنے آ جائے تو حقیقت منکشف ہو جائے گی. یہی کام اسلام کے ساتھ کیا گیا. اسلام حقیقی سے بے خبر رکھنے کے لیے حدیث پر پابندی لگائی، اسلام حقیقی سے بے خبر، کیونکہ اسلام حقیقی قرآن، سنت نبوی، اہل بیت، یہ سرچشمہ ہے اسلام حقیقی کی معرفت کی. تینوں پر عملاً پابندی لگی، اگرچہ قرآن کی تلاوت سب کر سکتے تھے. اور دوسرا جو کام کیا وہ یہ کہ متبادل اسلام، اموی اسلام، آج کل امام خمینی کی تعبیر ہے امریکی اسلام جو کہتے ہیں نا، یعنی ہر زمانے میں مشابہ اس اصلی سے لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے اس جیسا بناتے ہیں. زمانے میں جو فعال اہل باطل ہے اسی کے نام سے منسوب ہوتا ہے. ایک اموی بنومیہ کے اسلام پیش کیا، اس کی خصوصیت کیا تھی؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ عیسائی یہودی تمام روایات کو، اخبار کو، تورات اور انجیل کے تحریف شدہ مطالب کو عالم اسلام میں لانے کی اجازت دی. جو علماء یہودی مسلمان ہو گئے تھے، جو علماء عیسائی مسلمان ہو گئے تھے، تمیم دارمی، کعب احبار، اس قسم کے لوگوں کو جمعہ کے دن، منگل کے دن اجازت دیتے تھے کہ نمازیوں کے سامنے آ کر داستانیں سنائیں. آپ جانتے ہیں کہ یہودی تو 1300 سال عیسیٰ سے پہلا اور عیسائی 600 سال پیغمبر سے پہلا، تو یہودی تقریباً 1900 سال پہلا. اس دوران انسانوں کے ذہن میں جو سوالات آتے تھے ان کو اپنے علماء سے پوچھتے تھے. علماء نے دین کو تو تحریف کیا تھا لیکن کچھ نہ کچھ بنا چکے تھے، ہر سوال کے کوئی جواب تیار کر چکے تھے. اب یہی سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش ہونے لگا. اب انسان سوال کے جواب طرف رہتا ہے نا, فطرتاً انسان علم جاتا ہے, ذہن میں ایک سوال ابھر آئے تو پھر اس کو سکون ختم ہوتا ہے, تو خود بخود جو سوال کا جواب دے وہ اسی کے پاس جاتا ہے. امت میں اہل بیت تھے, علی تھے, ان سوالات کے جواب دینے والے. خود بزرگ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہوتا. اب یہ بات نہیں ہے کہ ہر دفعہ علی کے پاس بھیجتے ہو, مجبوری حالت میں علی کے پاس بھیجتے تھے. تو اب اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ جواب تیار جواب مل جائے, لیکن جواب مل جائے سلیویس کی طرح. تو عیسائی اور یہودی علماء نے تیار کر رکھا تھا. اب جب مسجدوں میں آ کر داستانوں کی شکل میں سناتے تھے اور لوگوں کی بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں, لیکن کیا کریں, اسلام میں اسرائیلیات جو جس سے چیخ رہے ہیں علماء ابھی سینکڑوں سال البتہ چیخ رہے ہیں کہ اسلام میں غیر مستند غلط روایت آ گئی, وہاں پر اس سلسلے شروع ہوا متبادل اسلام. اس متبادل اسلام میں ایک یہی اسرائیلیات داخل ہو گئے, دوسرا جعلی مذاہب بنانے کی حوصلہ افزائی ہوئی. خود امیر شام مذہب جبریہ, جبریہ کیا, جو کچھ ہم کرتے ہم نہیں کرتے خدا کراتا ہے. اس مذہب کا فائدہ کیا ہے, ابھی بھی عقیدہ رکھتے ہیں یہ تقدیر تھی, یہ خدا نے چاہا, اپنے سارے غلط کو خدا کے گردن پر ڈالتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا خلفائے اور جو بھی غلط کام کرے, امیر شام سے کسی نے کہا, ابن حلیل نقل کرتے ہیں, تم جانتے ہو علی کون ہے, کس طرح سے تم نے علی کے ساتھ جنگ لڑی؟ کہا کہ قرآن نے کہا یغفر الذنوب جميعا, خدا تو سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ خصوصی افراد تھے اس لیے کہا, ورنہ مجمع کے پاس کسی بات تو نہیں کرتا ہے. تو عرض کیے اس طریقے سے جبریہ فرقہ کہہ رہا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے خود نہیں کرتا خدا کراتا ہے. مرجعہ یعنی کہتے تھے کہ عمل کی ضرورت نہیں ایمان کافی ہے. اب ایک آدمی دیکھتا تھا کہ جب یہ عقیدہ پیدا ہو جائے, کچھ لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں, کچھ لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں نا, معاشرے میں جب یہ فکر پیدا ہو جائے شک میں پڑ جاتے ہیں. تو نتیجتاً جب عمل کے بغیر جنت جا سکتا ہے تو کیوں علی کے ساتھ دے, حسین کے ساتھ دے, امام حسن کے ساتھ دے کر اپنے لیے مشکلات خریدے, وقت کے حکمرانوں کے ساتھ دے تو زندگی بھی بنے گی جنت بھی ملے گی. مرجعہ یعنی عمل کی ضرورت نہیں ایمان کافی, یہ تفکر وہاں سے ہمارے اندر بھی آ گیا ہے. تفکر کی بارڈر نہیں ہوتا ہے نا, محتاط رہنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کے بعد احادیث جعل ہوئی, صل خلف, یہ مستند ترین کتابوں میں عالم اسلام کے, صل خلف کل امام واطع کل امیر, ہر امام کے پیچھے نماز پڑھو, اقتدا کرو, پیش نماز جیسے بھی ہو, غلط سلط جو بھی ہو. اس لیے عالم اسلام والوں کے پاس پیش نماز میں عدالت کی شرط نہیں ہے, لیکن وہاں پر ثابت کرتے ہیں فلان نے نماز پڑھائی بس وہ خلیفہ ہے. عجیب و غریب ہے, جس مذہب کے پاس ایک فاسق نماز جماعت پڑھا سکتا ہے وہ نماز جماعت کو دلیل بنا رہے ہیں کس کے لیے, خلافت کے مستحق ہونے کے لیے. اگر وہ نماز جماعت مشکوک ہے, ثانیاً ثابت بھی ہو جائے, پیش نماز آپ کے عقیدے کے مطابق عادل ہونے کی شرط نہیں, فاسق پیش نماز بن سکتا ہے. تو اسی بات کو آپ دلیل بناتے ہیں کہ وہ خلیفہ بن گئے اسی بنا پر. میرے خیال میں تاریخ اسلام آپ کو پتہ ہے, میں اس کے اشارے سے بول رہا ہوں کہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مذاہب وجود میں آیا, پھر احادیث عرض کیا کہ اگر خلیفہ امیر امام, امام وہی حاکم کو کہتے ہیں, امام کا معنی پیشوا ہے, تو حاکم بھی ایک پیشوا ہے سیاسی, تو وہ اگر ظلم بھی کرے, حدود خدا کی خلاف ورزی کرے, احکام دین کی خلاف ورزی کرے, تب بھی آپ کو اس عصیان کرنے کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو آپ نصیحت کر سکتے زبانی. اور عجیب بات تھی خلفائے عموی عباسی کے دور میں کچھ علماء عالم اسلام والوں کو جا کے خلیفہ کو نصیحت کرتے تھے, کچھ خلفاء ایسے تھے گریہ بھی کرتے تھے پھر اپنا وہ غلط کام جاری رکھتے تھے, ان کو بیوقوف بنانے کے لیے گریہ بھی کرتے تھے, اگر پشیمان ہو گیا تو وہ غلط کام قتل و غارت ظلم و ستم کو تو بند کر, وہ بند نہیں کرتے تھے ان علماء کو بیوقوف بنانے کے لیے. اب ان کے فقہ میں مذہب میں روایات میں یہ ہے کہ آپ نصیحت کر سکتے ہیں لیکن عملاً کوئی اقدام نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے دیکھیے مضبوط بنایا. تو منافقت اس طریقے سے چلی کہ بظاہر اسلام سے استفادہ کر رہے ہیں, سارے اسلام سے, لیکن تحریف کے ساتھ, چہرے اسلام کا ہے. اب یہ امیر شام کے دور یہی منافقانہ دور تھا کہ بظاہر اسلام, خلیفہ مسلمین, قرآن ہے, سنت ہے, اور خلیفہ جب علی کے سب کرتے ہیں, یہی تکفیروں سے یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم کہتے سلفی ہے, یعنی پہلا والا 300 سال میں اصلی اسلام تھا, جو کچھ انہوں نے کیا صحیح ہے. تو صحابہ کے سب کرنا امیر شام نے شروع کیا ہے, تو آپ کیسے سپاہی صحابہ ہیں؟ سب صحابہ کے سب کو امیر شام نے شروع کیا ہے. اگر پہلے والے 300 سال صحیح ہے تو سب صحابہ صحیح ہیں, 300 سال میں جو کچھ ہوا ہے. اگر صحیح نہیں ہے تو پھر پہلے اس پر اعتراض کرو جس نے یہ شروع کیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقت کا دور چل رہا تھا. منافقت میں منافق خود خطرناک ہے, منافق خطرناک ہے. حضور نے فرمایا کہ مومن سے مجھے خوف نہیں ہے, کافر سے بھی خوف نہیں ہے, منافق سے مجھے خوف ہے اپنے دین پر. ایک جگہ پر فرمایا مجھے آپ کی فقر و ناداری سے خوف نہیں ہے, آپ کی سوء تدبیر, عقل سے کام نہ لینے سے میں ڈرتا ہوں. امت کی امت میں یہی مسئلہ ہے نا, عقل سے کام نہیں لیتی ہے, اسی لیے انہیں منافقوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. تو منافقت کے دور اس دور میں تھا. پھر جب یزید اقتدار پر آیا, سمجھ رہے تھے کیونکہ یہ لوگ جا رہے تھے کفر کی طرف, یعنی جا رہے تھے اس بات کی طرف کہ ایک دن آ جائے کہ پیغمبر کا نام لیے بغیر ہم اپنی حکومت کو برقرار رکھ سکیں. ابھی تک حکومت کس حوالے سے تھا؟ خلیفہ رسول. تو پیغمبر کی, پیغمبر کو ماننا پڑتا تھا, قرآن کو ماننا پڑتا تھا, اسلام کو ماننا پڑتا تھا, اسلام کو بظاہر زندہ رکھنا پڑتا تھا, تب ان کی خلافت صحیح ہو جاتی تھی. اب وہ اس طرف جا رہے تھے. خلیفہ امیر شام کو جب کوئی ملک کہتا تھا, بادشاہ کہتا تھا, تو خوش ہو جاتا تھا. سعد بن وقاص ایک دفعہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تمہیں بہت خوشی ہوتی ہے کوئی تمہیں خلیفہ کے بجائے کیا کہے, بادشاہ کہے. اس طرف جا رہے تھے کہ ایک دن پہنچ جائے کہ وہ بادشاہ بن جائے, پھر اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس منزل کی طرف جا رہے تھے. دیکھیے جب اسلام کو کھوکھلا کرے, نام رہے حقیقت نہ رہے, لوگ دیکھیں گے اس دین سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا, نہ ہماری انسانیت میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ ہمارے جب معاشرے کے مسائل حل ہو رہے ہیں, خلاصہ دین سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا, تو آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ دیں گے. اس طرف جا رہے تھے تو لیکن منافقت سے گزر رہے تھے ظاہراً دین. یزید کے دور میں کیا ہوا؟ یزید نے کھلم کھلا کفر کا اعلان کیا. یہ بنیادی فرق تھا امیر شام اور یزید کے درمیان. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ, حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر نازل ہوئی. اور یزید اپنے اشعار میں اپنی کنیز تھی, اس سے کہتا ہے تم گانا گاؤ. اذان سے مجھے گانا پسند ہے, مجھے مناجات سے نفرت ہے. اس سے کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو تمنا نہ رکھو کہ قیامت کے دن مجھ سے دوبارہ ملو گی, نہیں کوئی ایسی قیامت کی بات نہیں, کوئی قیامت ہے یہ نہیں. اس کے بعد ایک مذاق اڑا کے کہتا ہے میں پیغمبر کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا اتنا شراب پی کر کہ میرا دماغ پھٹ رہا ہوگا, اتنا شراب پی کر, یہ توہین کرنے کے لیے. اب یہ لوگ جو یزیدی فرقہ ہے کہتے ہیں روم کی جنگ میں گیا, روم کی جنگ میں پیغمبر نے حدیث کہی تھی. اول حدیث نہیں کہی تھی, دوسری بات کہ روم کی جس جنگ کی وہ بات کر رہے ہیں اس کو بھیجا تھا, لیکن وہ چند قدم کے بعد رک گیا, لشکر کو روانہ کیا, خود نہیں کیا. یہ تاریخ میں موجود ہے. اس سے کہا تھا اس لشکر کی کمانڈر سنبھالو, لیکن اس نے اس لشکر کی قیادت کرو, لیکن اس نے ظاہر ہے باپ کا حکم تھا قبول کیا, لیکن چند قدم شہر سے آگے بڑھا, پھر وہ ایک جگہ پر وہی جو جس کنیز کا نام لیا اسی کے ساتھ رہنے لگا. اور خبر آئی کہ لشکر کے درمیان وبا پھوٹ پڑی ہے, تو ایک شعر میں کہا کہ لشکر میں بابا فوٹ پر جائے کوئی حرج نہیں ہے, میں تو علیہ کے ساتھ, اس کا نام علیہ تھا اس کے ساتھ. اب اسی کو دلیل بنا رہے کہ یزید کے شان میں پیغمبر نے یہ کہا جالیات. تو حرج یہ کر رہا تھا کہ یزید کھلم کھلا کفر کا اعلان کرنے والا تھا. مولا امام حسین نے مدینے سے نکلتے ہوئے یہی فرمایا, آپ کو یاد ہے مروان نے جب کہا آپ پہ یاد کرے یزید کی, آپ کی بھلائی اسی میں, فرمایا علی الاسلام السلام, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے, یزید جب امت دو چار ہو جائے ایسے حکمران سے جو یزید جیسا ہوگا, یزید جیسا حکمران امت کو حکمران بن جائے تو اسلام نابود ہو جائے گا. پھر مکے سے نکلتے ہوئے جو بنی ہاشم کو خط لکھا, اس خط میں یہی فرمایا, من لحق بنا استشهد, جو ہمارے کاروان سے آ ملے گا وہ شہید ہو جائے گا, ومن لم يلحق بنا لم يبلغ الفتح, جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ہم کنار نہیں ہوگا, یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں اور کامیاب ہونے جا رہے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے حسین کا مقصد کیا تھا, اپنی کامیابی کو کامیاب, آپ جانتے کام مقصد کو کہتے ہیں, یاب یافتہ یعنی مقصد تک پہنچنا, شہادت میں دیکھ رہے تھے. تو اب جب شام میں جناب شہزادی پہنچی تو یزید کو یہی فرمایا کتنے تک وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, تم جو قید کر سکتے ہو, جو مکر کر سکتے ہو کرو, جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو, تم نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو مٹا سکتے ہو, نہ ہماری یاد کو ختم کر سکتے ہو. وحی اسلام ہے, اہل بیت محافظ اسلام ہے, نہ اسلام کو ختم کر سکتے ہو نہ محافظین کی یاد کو, محافظین کے اصولوں کو, محافظین کے مذہب کو تم ختم نہیں کر سکتے. یعنی پتہ چلا یزید کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا, شہزادی وہی فرما رہی کہ تم ناکام ہو جاؤ گے, یہ چند دن کی ناکام کوششیں ہیں تمہاری. مدینہ پہنچ کر چوتھے معصوم نے یہی فرمایا, جب آدمی نے پوچھا آپ جیت گئے یزید, تو آپ نے فرمایا اذان کا وقت ہونے دو, اگر اذان ہوئی سمجھ لینا ہم جیت گئے ہیں, اگر اذان نہ ہوئی سمجھ لینا یزید جیت گیا ہے. تو یہ مقصد تھا. اب اس مقصد کے باوجود دیکھیں یزید کا یہ مقصد تھا, اس مقصد کے باوجود امام خاموش رہتے تو اسلام کا وجود خطرے میں تھا. خدا نے اسلام بچانے کا انتظام کیا ہے, وعدہ بھی کیا ہے. کچھ لوگ ایک دن ہی کسی جماعت کا جو میئر تھا اس نے کسی شیعہ جلسے میں آیا, اس جلسے کا عنوان تھا احیاء ائمہ اور احیاء دین. کہا کہ احیاء دین کیسی بات ہے, خدا نے ضمانت دی ہے دین کو زندہ رکھنے کی. جب یہ لوگ اپنے بزرگوں کو مجدد الف اول, مجدد الف ثانی وغیرہ نام رکھتے ہیں, اہل بیت کی باری جب آتی ہے تو ان کی وہ بہر خدا ان کی ہدایت کرے. تو خدا دین کو زندہ رکھتا ہے, لیکن دین کو زندہ کیسا رکھتا ہے, قرآن و عطرت کے ذریعے رکھتا ہے, انہیں قربانیوں کے ذریعے دین کو زندہ رکھا ہے, انہیں قربانیوں کے ذریعے خدا نے دین کو زندہ رکھا ہے اور زندہ رکھے گا. ٹھیک ہے یہ وعدہ ہے, لیکن مخلصین کے ذریعے, پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے زندہ رکھا ہے. تو اگر اس وقت امام خاموش رہتے تو بنو امیہ کفر کا اعلان کر چکے تھے. دیکھو دربار یزید میں سارے آئے ہوئے ہیں, عام لوگوں کو آنے کی اجازت دی, سب کو آنے کی اجازت دی, سارے بزرگان بھی آئے ہوئے, یزید جیت گیا ہے, جشن منا رہا ہے, اہل بیت اسیر ہے. وہاں پر اس نے کفر کے الفاظ زبان پر جاری کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا, شہزادی کے علاوہ, اہل بیت کے علاوہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. حالات اس حد تک خراب ہو چکے تھے, ہر ایک سابقہ ادیان وہ بھی الہی ادیان تھے, انہیں غلط لوگوں کی وجہ سے ان کے نام و نشان باقی نہیں رہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ منافق اگرچہ کافر سے زیادہ خطرناک ہے, یعنی کافر آ کر بعض بزرگوں نے خسر تعبیر کیا, ابو سفیان جب تک لات و حبل کے جو بت ہے مکہ میں ان کا علم بلند کیا تھا, ان کا نعرہ لگاتا تھا, مسلسل شکست کھایا, لیکن جب اس علم کو چھپایا اور منافقانہ طریقے اختیار کیا تو کامیاب ہونے لگا. کیونکہ کافر آ کر مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, لیکن ایک منافق جو مسلمان کے بیس میں آتا ہے دھوکہ دے سکتا ہے. خطرناک تر ہے، لیکن زمانے کے لحاظ سے نفاق کا زمانہ کا خطرہ کم ہے، کفر کے زمانے کا خطرہ زیادہ ہے. امیر شام کے زمانہ نفاق کا دور تھا، یزید کا زمانہ کفر کا دور تھا، اور یہ خطرناک تر ہے. ایک فرق ہے یعنی دونوں کے زمانے میں، یزید کے دور میں اعلان کفر ہو رہا تھا، امیر شام کے دور میں کفر کو چھپائے رکھا تھا، اظہار اعلان اسلام ہوتا تھا. وہ کس طرح سے خطرناک ہے آپ دیکھیے. یعنی منافقت کا مطلب یہ ہے کہ منافقین جرأت نہیں کرتے ہیں اپنی معافی ضمیر کو ظاہر کرے، کفر کو ظاہر کرنے کی جرأت نہیں ہے. اسلام مضبوط ہے، مسلمان اسلام کو مانتے ہیں، معتقد ہے، اسی لیے منافق سمجھتا ہے کہ میں اپنی حقیقت کو ظاہر کروں کل اقتدار سے مجھے محروم ہونا پڑے گا. تو منافقت کا، اگرچہ منافقت خود غلط کام ہے، لیکن اس سے ایک اچھا پیغام ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ابھی تک دین کے پابند ہیں، دین کے معتقد ہیں، اسی لیے منافق اقتدار پر ہونے کے باوجود اپنی ماہیت ظاہر کرنے کی جرأت نہیں رکھتے. بعض وقت ہمارے معاشروں میں کہتے ہیں نا کہ مغرب والے سچ بولتے ہیں، انگریز، امریکہ، کینیڈا وغیرہ، ہمارے یہاں جھوٹ زیادہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، سچ بولنا صحیح ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن کیوں یہاں جھوٹ بولتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک مغربی جوان لڑکی سے، لڑکا سے پوچھے تم نے ناجائز کام کیا ہے، بدفعل کیا ہے، وہ کہے گا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ غلط کام نہیں ہے. اس سے پوچھے شراب پیا ہے، کہے گا پیا ہے. جتنا آپ پوچھیں گے وہ کہے کرے گا میں نے کیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے پاس کوئی بری چیز نہیں ہے، تو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. لیکن ہمارا ایک جوان فرض کرے خدا نہ خاصا انہیں کی طرح کام کرتا ہے، اس سے پوچھے تم نے شراب پیا، کہے گا نہیں پیا ہے. جھوٹ بولا ہے، کہے گا نہیں بولا ہے. کیوں؟ یہاں پر وہ اقدار زندہ ہے. جھوٹ بولنا اس بات کی علامت ہے، یہاں پر یہ اقدار زندہ ہے، اسی لیے جھوٹ سے پناہ لیتا ہے. وہاں پر وہ اقدار مر چکے ہیں، اس لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب کوئی ریا کرتا ہے، ریا کا مطلب کیا ہے؟ ریا یعنی نماز اسلام میں شریف ہے، محترم ہے، اسی لیے اپنے کو نمازی کی شکل بناتا ہے، تقوی کا احترام، اپنے کو متقی شکل بناتا ہے. تو اقدار منافقت کا مطلب کیا ہے؟ اقدار زندہ ہے، اقدار کا احترام ہے، اسلام کی حاکمیت ہے، لوگ مسلمان ہیں، اسی لیے غلط لوگ اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے بیس میں لاتے ہیں. تو امیر شام کے دور منافقانہ دور تھا، یعنی کیا؟ اسلام مضبوط ہے. لیکن یزید کے دور میں کفر کا اعلان ہوتا تھا، اگر اس پر خاموشی اختیار کرے، کچھ عرصے کے بعد اسلام کا دوسرے ادیان کی طرح اسلام کا نام و نشان نہیں رہتا. بس جو فرق ہے امام حسن حسین میں فرق نہیں ہے. دیکھیے، امیر شام کے دور میں امام حسن نے بھی صلح کیا، امام حسین نے بھی صلح کیا، خاموش رہے. البتہ اور بھی اسباب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک وجہ یہی ہے، یزید اقتدار پر آتے ہی امام نے قیام کیا. فرمایا اگر یزید اقتدار پر آئے، علی الاسلام السلام، وجہ ہے کہ کفر عالمی کے اعلان کرنے والے تھے، یزید کی طبیعت کو اور جو سیاست چلائی گئی اس کو بھی جانتے تھے. یزید کی پرورش، ماں بھی عیسائی تھی، بعد میں وہ چلی گئی اپنے گاؤں میں، پرورش ایک عیسائی عورت نے کی تھی، اسی لیے اسلامی اقدار اس کے لیے. لیکن ایک آدمی اسلامی معاشرے میں رہے، کچھ ایمان بھی نہ ہو، معاشرے کے جذبات کا احساس ہوتا ہے اسے، تو خیال رکھتا ہے. لیکن ایک آدمی کی پرورش غیر مسلمان کے پاس ہوا ہو، تو اس کے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے وہ واضح طریقے سے اسلامی اقدار کو نابود کرنے والا تھا. تو ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ یزید کا دور اور امیر شام کے دور میں فرق، منافقانہ دور تھا اور یہ اعلان و کفر کا دور تھا، اسی لیے یہاں پر آواز بلند کرنے کی ضرورت تھی. اسی لیے یہ اسباب ہمیشہ پیش آ سکتے ہیں. آزاداری کی ایک وجہ یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے حسین نے قیام کیا، جن اسباب کے وجہ سے قیام کیا، وہ اسباب ہمیشہ پیش آ سکتے ہیں، ہمیشہ ہر زمانے میں یہ زندہ آ سکتا ہے. تو اسی لیے آزادی کو زندہ رکھنا ہے، با مقصد بنانا ہے، پیغام کو زندہ رکھنا ہے. اسیروں کی اسیری کے ایام میں آیا. روایت میں کہ آپ جانتے شہزادی زینب حسین سے کتنی محبت کرتی تھی. روایت میں کہ پیدائش کے ساتھ ہی زینب نے حسین کی طرف نگاہ ڈالی. آپ کی شادی میں بھی یہ شرط رکھی گئی کہ حسین کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. شب آشوردگی سے یہ سنتے رہے ہیں کہ حسین کربلا میں شہید ہونے والے. ابن عباس عام مسلمان اس یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت پیغمبر یعنی ہم بنی ہاشم کے پاس یہ یقینی بات تھی, معروف بات تھی کہ حسین کربلا میں شہید ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جب شب آشور حسین کی تلوار کو حضرت ابو ذر کا غلام تیار کر رہے تھے کل کی جنگ کے لیے, اس وقت امام نے کچھ اشعار پڑھا. یا دہر افر لک من خلیل وکم لک بالاشراق والاصیل. ان اشعار میں اشارہ کیا کہ اس دنیا میں اس زمانے میں عزیز ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, عزیز ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہتا ہے. شہزادی زینب نے یہ الفاظ سنا فرمائے بھیا آپ اپنی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں. یہ کہہ کر ہنس کر گئی, بے ہوش ہو گئی. راوی امام چاروں میں ہے, فرماتے ہیں کہ پھپھی اماں بے ہوش ہو گئی. مولا سید الشہداء نے پھپھی کو بے ہوش میں لایا, فرمایا بہن زینب صبر کرو, مجھ سے بہتر نانا دنیا سے چلے گئے, والد گرامی دنیا سے چلے گئے, میرا بھائی حسن مجتبہ دنیا سے چلے گئے, اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. آپ صبر کریں, برداشت کریں, کہیں شیطان آپ کے صبر پر غالب نہ آ جائے. میں زینب کو تسلی دی, تسلی دی. اب یہی زینب ہے, ایک اشارے سے بے ہوش ہو جاتی ہے. لیکن ظہر عاشورا جب حسین آخری حملے کے لیے آتے ہیں, آپ کے جسم میں ادھر زخمی ہے, خون بہ رہا ہے, آواز دی یا زینب و یا سکینہ و یا ام کلثوم و یا رباب علیکن من السلام, میرا آخری سلام ہو زینب پر, ام کلثوم پر, سکینہ پر, رباب پر. سیدانیہ آ گئی زلجنہ کے اطراف میں, ہر قزن ہو گئی. ایک عرب شاعر کہتا ہے جناب سیدہ کو خطاب کر کے, جناب سیدہ کربلا کی طرف دیکھیے, آپ کے آپ کا حسین تنہا ہے. سیدانیہ حسین کے اطراف میں گریہ وزاری کر رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے حسین زندہ ہے لیکن مجلس اعضا قائم ہو چکی. اب جناب زینب کو وصیتیں کی, اب جناب زینب نے فرمایا بھائی آپ چلے جائیے. اب اس کے راز کیا ہے؟ بعض روایت کے مطابق حسین نے زینب کے سینے پر دست مبارک رکھا. امامت کا اثر تھا کہ زینب نے سکون کے احساس کے فرمایا بھائی میں آپ کی تمام وصیتوں پر عمل کروں گی. کیونکہ امام سید سجاد پر دشمنوں کے نظر نہ پڑنے کے لیے ذمہ داریاں زینب کو سونپ دی تاکہ اسیری کی اس پیغام کو, شہدا کے پیغام کو زینب پہنچائے, پیغام انقلاب حسینی کو زینب پہنچائے. میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں, زینب نے فرمایا بھیا حسین آپ اطمینان کے ساتھ چلے جائیے, میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گی, آپ کے اطفال کے فرزندوں کا خیال رکھوں گی, بچوں کے خیال رکھوں گی, سید سجاد سے دفاع کروں گی. اب حسین آگے بڑھتے ہیں, چند قدم ہی آگے بڑھ چکے تھے, شہزادی نے فرمایا محرم محرم یا ابن المرتضى, علی کے نور چشم کچھ رک جائیے, کچھ رک جائیے, میں اماں کی وصیت پر عمل کرنا چاہتی ہوں. فرمایا تھا زینب اگر حسین نے پھٹی ہوئی پیراہن مانگی تو سمجھ لینا حسین واپس نہیں آئیں گے, میری طرف سے حسین کے حقوق سے بوسہ لینا.
کی وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی والد نے وصیت کی تھی حسین زینب کی رسیوں کی جگہ پر گوشت دینا. سب سے بڑی مصیبت کربلا میں سیدانیوں کی زینب کی اسیری ہے. آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ, ایک عارف نے عالم خواب میں امام زمانوں کو دیکھا, عرض کے مولا زیارت ناحیہ میں جو آپ سے منقول ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ میں خون کا آنسو بہاؤں گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ غم جس کے لیے آپ خون کا آنسو بہاتے ہیں وہ کون سا غم ہے؟ کیا علمدار کی شہادت ہے, علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, شہزادہ قاسم کی شہادت ہے یا حسین کی شہادت ہے؟ فرمایا یہ ساری شہادتیں بہت بڑی مصیبتیں ہیں, لیکن میرا مقصد نہ حسین کی شہادت ہے, نہ علمدار کی شہادت ہے, نہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہے. پوچھا پھر کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خود کے آنسو بہانا چاہتے؟ فرمایا
خدایا تیرے اسماء الحسنا و عظام کا وسیلہ واسطہ, خدایا انبیاء و مرسلین کا واسطہ, خدایا ایمیاں تھا شہدائے کربلا کا واسطہ, خدایا ہم سب کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما, خدایا ہماری آزاداری کو قبول فرما, آنے والے سالوں میں بھی آزاداری کی اس ان مجالس میں شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, غم محمد آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہم گرفتار نہ فرما, دشمنان اسلام دشمنان تشیع دشمنان شیعہ نہ ہلے, اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. ہماری مساجد امام بارگاہ دینی مراکز علماء کرام مراجع اعظم رہبر انقلاب دین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو, خدایا ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی مدد فرما, خدایا مجاہدین اسلام کی مدد فرما, کفار مشرکین تکفیری ناصبی دہشت گرد منافقین خدایا ان سب کو نیست و نابود فرما, ہمارے ملک میں امن امان برقرار فرما, خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما, خدایا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما, شہیدوں کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما, اسیروں کو جلد جلد رہائی عطا فرما. آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ.